الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بچوں حدیث شریف کی کتابوں پہ بات چل رہی تھی اور ہم نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ حدیث شریف پر بات کرنے سے پہلے حدیث شریف کی کسی بھی کتاب کو پڑھنے یا اس پہ تحریر کرنے سے پہلے حتیٰ کہ مشکات شریف اس کو بھی پڑھنے سے پہلے ہمارے اساتذہ ہمیں یہ بات بتاتے تھے کہ حدیث کی کتابوں کے نام اور اصطلاحات کیا ہیں. مثلاً ہم نے مشکات شریف اپنے استاد مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی اور وہ شاگرد تھے حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ کے, اور وہ شاگرد تھے حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کے. تو انہوں نے حدیث شریف پڑھانے سے پہلے یہ ضروری شرط قرار دیا کہ اس امر میں ہم اپنے حفظ سے یہ بات سنائیں کہ احادیث میں مسند, صحیح, سنن, موطا وغیرہ وغیرہ یہ کیا کتابیں ہوتی ہیں. پھر اسی طرح حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے مولانا عبد القدیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جن کا تذکرہ انوار الباری میں بھی آتا ہے, بخاری شریف کے آغاز سے بھی پہلے انہوں نے زبانی تمام طلباء سے سنا کہ حدیث کی اصطلاحات کیا ہے, موقوف, مرسل, مقطوع. اسی طرح موزل اور مرفوع, صحیح, ضعیف, سنن, مصنف, موجم, مستدرک. کتابوں کے نام بھی اور احادیث کی قسموں کے نام بھی سنے, کیونکہ ہمارے نصاب تعلیم میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی نخبہ پڑھائی جاتی تھی اور اساتذہ چونکہ بہت جید علماء میں سے تھے تو وہ ان چیزوں کا امتحان لیا کرتے تھے. اب حدیث پہ بحث کر رہا ہے اور اسے کوئی استاد یہ کہہ دے یا سننے والا سامع یہ کہہ دے کہ حضرت یہ حدیث مقطوع ہے یا موقوف ہے یا موزل ہے, تو پڑھا ہونا حدیث کے علم کو تو اب کیا جواب دے گا. اس لیے ہمارے ہاں اس دور میں بڑے بڑے اچھے لوگ بھی جو حدیث شریف کے علم پر بات کرتے ہیں ان کو بھی بسا اوقات یہ فرق نہیں پتا ہوتے اور ان کی لا علمی پہ انا للہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا جا سکتا اور اس سے بھی زیادہ جاہلیت ان میں جو حدیث پہ بحث کریں گے, رفع یدین پہ, آمین بالجہر پہ, اس پہ اس پہ اس پہ, اور ان سے پوچھ لو کہ حضرت یہ اثر ہے, موقوف ہے, مرسل ہے, کیا ہے, تو اسے بھی نہیں بتا ہوتا. حتیٰ کہ وہ حدیث عربی میں نہیں پڑھ سکتا. تو اس لیے بچوں جو بات شروع ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ صحیح کس حدیث کو کہتے ہیں اور جس کتاب کا نام صحیح ہے. پھر ایک ایک کر کے آخری سبق میں ہم نے عرض کیا تھا کہ کچھ چیزیں باقی ہیں, ہمیں ابھی بحث کرنی ہے مسند پہ اور معجم پہ اور اجزاء پہ اور آثار پہ. یہ چار کتابیں ہیں اور ممکن ہے کہ وجدیات وغیرہ یہ بھی اگر اللہ تعالی نے توفیق دی تو اس پہ بھی بات کر لیں گے, تاکہ تمہیں حدیث پڑھنے سے پہلے یہ سب چیزیں زبانی ہوں, یاد اور ازبر ہوں کہ اگر کہیں کہ یہ حدیث موقوف ہے, یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں, تو آپ کو خود پتہ چل جانا چاہیے کہ اس جملے کا کیا مطلب ہے. آج ایک نئی اصطلاح آثار, اس پہ بات کرنا ہے. اور جتنی بھی باتیں اب تک ہوئی ہیں ہم نے اس سے پہلے مصنف اور مستدرک مستخرج جامع صحیح سنن ان سب پر کچھ تفصیل سے بحث کی ہے, لیکن سب سے زیادہ تفصیلی بحث آثار پر کرنا ہے, کیونکہ اس آثار کو سمجھنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں. اور اسی سے پھر پوری فقہ حنفی مربوط ہے, اور اسی سے پورے حدیث کا نظام مربوط ہے, اور اسی سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت اور ان کی ثقاحت ظاہر ہوتی ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی علم خلافت کس کو ملی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کی تین قسمیں بھی بیان کرنا ہیں, اور جو بڑے بڑے لوگوں سے خطا ہو گئی جیسے شبلی نعمانی تھے, جیسے حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ وہ ہمارے بیک واسطہ استاد ہیں, حضرت پڑھاتے تھے ندوہ لکھنؤ میں قرآن کریم کی تفسیر, اور ہمارے شیخ حضرت محبوب الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے تفسیر پڑھی اور عجیب و غریب نکات بیان کرتے تھے. اور خود اب وقت ظاہر ہے کہ اتنا نہیں ہوتا, حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک قصہ پیش آیا تھا دہلی میں, اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات ان سے دو باتیں ارشاد فرمائی تھیں, اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کہنے کی تو وہ دو باتیں تھیں, دو جملے تھے, لیکن مجھ پہ اتنا اثر ہوا کہ گویا اندر بدل گیا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ اتنے ولی کامل تھے کہ ایک جملے کا اثر اور دو جملوں کا. اور میں جب لکھنؤ واپس گیا تو وہاں پہ تبلیغی مرکز میں میرا قرآن کریم کا درس سنا جاتا تھا, وہ لوگ بہت دور دور سے آتے تھے تو نئے نئے نکات وارد ہوتے تھے, اور ایسے نکات آتے تھے کہ مجھے ڈر لگا کہ اگر میں بیان کروں تو ایسے نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ کسی اور راہ پر چل پڑا ہے. اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے, مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہر ہے کہ قرآن پاک اس کی تفسیر حضرت سے پڑھی تھی, تو جب تحریری طور پہ ہمیں سند عنایت فرمائی تھی, بلال صاحب قیام فرماتے اس کمرے میں, تو حضرت رحمۃ اللہ نے خاص طور پہ فرمایا تھا کہ سید صاحب کے درس میں بھی یہ بات ہوتی تھی, پھر میرے ساتھ ایسے پیش آئی. لیکن سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک جگہ بہت زیادہ ان آثار کے معاملے میں جو تحریر کی ہے اور جو تحقیق فرمائی ہے اس میں بھی تسامو ہے. تو انشاءاللہ آپ سے عرض کریں گے کہ آثار چیز کیا ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کی کیا قسمیں بیان کی ہیں, اور سید سلیمان ندوی اور ان کے استاد شبلی رحمہ اللہ سے اس میں کیا کیا تسامحات واقع ہوئے ہیں، تاکہ بچوں تم یہ نہ ہو کہ صرف سید صاحب کی چیز پڑھ لو سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی اور تم سمجھو کہ یہ حرف آخر ہے، لیکن جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یا تو براہ راست کتابیں نہیں دیکھیں یا یہ کچھ ممکنیں دیکھی ہوں اور حوالے پہ اعتبار نہ فرمایا ہو۔ رحمہ اللہ بہت بڑے لوگ تھے، یہ سب علمی چیزیں ہیں اور یہ ہونی چاہیے اہل علم میں، لیکن اس سے یہ کبھی نہ سمجھنا کہ ان لوگوں کو اللہ نے نوازا نہیں تھا، بہت بڑے لوگ تھے بھیا۔ ہم لوگوں کو تو ان کے جوتوں میں بیٹھنے کا شرف مل جائے تو بڑی چیز ہے۔ کبھی بھی جمہور امت کے مسلک کو چھوڑنا نہیں، اور کبھی بھی صحابہ رضی اللہ عنہم سے لے کے اب تک کسی کے کوئی بھی تفردات ہیں ان پہ عمل نہیں کرنا، ہمیشہ یاد رکھو بچوں۔ تو شروع کرتے ہیں اس کو حدیث شریف کی کتابوں میں، جیسے موطأ، مصنف، مستدرک، اسی طرح کتاب الآثار، کتاب الآثار بھی ملتی ہیں، اور کتاب الآثار کو پھر کہتے ہیں کہ ذرا تفصیل سے بیان کرنا ہے۔ آثار اصل اس کو دیکھو گے تو حمزہ اور سا سے بنا ہے، اثرتن یا پھر اسرتن یا پھر اسرتن، مکسور بھی پڑھا جاتا ہے، مفتوح بھی، مضموم بھی، اور اثرتن حق تلفی، بنیادی معنی ہے اس کے کہ بغیر حق بنے کسی شخص کو کوئی عہدہ دے دیا جائے، ایک شخص کا حق نہیں بنتا اور اسے آپ کوئی چیز عنایت فرما دیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ لفظ استعمال فرمایا ہے، بخاری شریف میں آتا ہے نا، انکم ستلقون بعدی اثرتن، انکم ستلقون بعدی اثرتن، تم میرے بعد دیکھو گے کہ بغیر کسی شخص کا حق بنے اسے عہدے دیے جائیں گے، اس پر، اس کو تم پر فضیلت دی جائے گی، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فاصبروا، تو صبر کرنا، حکومت کے خلاف تلوار لے کے کھڑے نہ ہو جانا خلافت کے خلاف، فاصبروا، صبر کرنا، حتیٰ تلقونی علی الحوض، میرا وعدہ ہے تم سے کہ اس صبر کے عوض میں میں تمہیں حوض کوثر پہ ملوں گا، اللہ اس صبر پہ تمہیں جو اجر دے گا وہ میری ملاقات ہے حوض کوثر پہ، یعنی میں اپنے دست مبارک سے تمہیں پانی پلاؤں گا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ میں پھر یہی ہو گیا تھا، تو وہاں آتا ہے بعدی اثرتن، تم میرے بعد دیکھو گے کہ بغیر استحقاق کے لوگوں کو عہدے دیے جائیں گے، اور اسی طرح اللہ تعالی کسی کو اٹھا لے تو اس کے لیے بھی بولتے ہیں اذ استأثر اللہ، جب اللہ تعالی نے لے لیا، واپس پھیر دیا، اور اسی کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی استعمال کیا، لا بقی منکم آسرن، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خارجیوں کے لیے یہ بد دعا کی تھی، اور اللہ تعالی ان کی اس بد دعا کو ہمارے دور کے خارجیوں کے متعلق بھی قبول فرمائے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لا بقی منکم آسرن، اللہ کرے تم میں سے کوئی خبر دینے والا بھی باقی نہ رہے، سب مر جاؤ، تمہاری خبر بھی نہ کسی کو پہنچے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی دعا تھی ان کے لیے، اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی جب ملاقات ہوئی تھی وہ ہرقل سے، تو اس میں بھی یہ الفاظ وہاں بھی آئے ہیں، اور حدیث معصور کا لفظ بھی سنا ہوگا، حدیث معصور حدیث ماسورن، یعنی وہ مشہور حدیث جس کو لوگ ہر زمانے میں بیان کرتے آئے. جب امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو پیغام انہوں نے اس سے پہلے بھجوایا تھا جب زخمی تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوئے مبارک میں جگہ مل جائے، تو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اوثرت علی نفسی، میں نے عمر کو ترجیح دی ہے، یعنی میری خواہش تو یہی تھی کہ میں دفن ہوتی، لیکن میں نے ان کو اس خواہش کو قربان کر کے انہیں ترجیح دی ہے. پھر بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پھر تمنا کا اظہار کیا تو ام المومنین رضی اللہ عنہا پھر کہہ دیتی تھی کہ لا اوسرہم، میں اب کسی بھی صحابی رضی اللہ عنہ کو ترجیح نہیں دے سکتی. یہ وہی چیز ہے، بہت جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور کتاب و سنت میں اس کو لائے ہیں بار بار. تو کتبت الآثار، اللہ اپنے اپنے بندوں کے اعمال، ان کے اقوال لکھ لیے ہیں. اثر اس معنی میں بھی کہ پیچھے کیا بچا، الا اثر سما ان یا اثر سما ان، رات کی بارش کے بعد جو نشانات باقی، حدیث میں نہیں ہے الا اثر کل صلات ان، ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کرو. تو اس لیے دعا میں بھی آیا ہے کہ آسرنا ولا تؤثر علینا، اللہ ہم کو فضل کر، ہم پہ مہربانی فرما، اگرچہ ہم اس کا استحقاق نہیں رکھتے لیکن اللہ ہمارے دشمنوں کو ہم پہ ترجیح نہ دے. معاصر جاہلیت، جاہلیت کے زمانے کے جو آثار تھے، آثار قدیمہ بھی تو اسی لیے کہتے کہ وہ پچھلے زمانے کے جو لوگ گزرے ہوئے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب جملہ ارشاد فرمایا، ان کے تو ساری جملے کمال کے تھے. فرمایا الا ان کل دم و معصرۃ کانت فی الجاہلیت فانها تحت قدمی ہاتین. سنو، زمانہ جاہلیت کے، جاہلیت کے دور کے، کفر کے زمانے کا ہر ایک خون جو ناحق بہایا گیا، اور وہ فخر جو تم کرتے پھرتے ہو کہ میں فلاں قبیلے سے اور فلاں میری ذات اور فلاں قبیلہ، میرے ان دونوں پاؤں کے نیچے ہیں، مطلب یہ تھا کہ اب اس کا ذکر نہ کرو، ختم کرو ان چیزوں کو، اور سب لوگ اللہ کی نظر میں بس تقوی کی وجہ سے کمتر اور برتر ہوتے ہیں، باقی کچھ نہیں ہے. تو اس لیے اثر کا معنی جو آثار جو رہ گئے، جو پہلے زمانے کی چیزیں رہ گئیں. امید ہے انشاءاللہ اس کے لغوی معانی کو تم نے سمجھ لیا ہوگا. اب لغوی معانی کے بعد اس کے شرعی معانی بھی آتے ہیں. شرعی معانی جو ہیں وہ حدیث شریف کی کتابیں جو ہیں مصطلح الحدیث میں، یہ دیکھنا بہت جگہ پر ہر کتاب میں مل جائے گا. اور وہ دو چیزوں کو اثر کہتے ہیں. اثر کبھی کبھی تو حدیث کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے کہ آثار میں آیا ہے، یعنی احادیث میں آیا ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی کبھی اثر کہتے ہیں، لیکن یہ پچھلے زمانوں میں. اور دوسرے کبھی آتا ہے کہ مغایر لہو، یعنی وہ روایت جو کوئی صحابی بیان کرے، ابن مسعود کچھ کہیں، عمر اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین وہ کچھ کہیں، یا انہوں نے ایسے کیا ہے، ان کے اقوال اور افعال، اسے بھی اثر کہتے ہیں. تو دور صحابہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو کچھ کیا، حضرت معقل رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے مین ڈور، بڑے دروازے سے لے کے اپنے سونے کے بستر تک ایک موٹا رسہ لگوا لیا تھا. اب جو یہ بیان کرتا ہے وہ اثر بیان کرتا ہے، صحابی رضی اللہ عنہ کا فعل ہے نا، یا کوئی کہتا ہے کہ فلاں صحابی رضی اللہ عنہ یوں کہا، تو یہ اثر ہے. اور یہی چیز تابعین پہ بھی استعمال ہوتی ہے. تابعین یہ کہیں کہ یوں ہوا، عمر ابن میمون کہیں کہ یہ بات ہوئی، حسن بصری کہیں رحمہ اللہ، وہ یہ کہیں کہ میں نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو دیکھا وہ یہ کر رہے تھے، یا پھر یہ کہہ رہے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ تابعی جو روایت بیان کرے وہ بھی اثر کہلاتا ہے. مثلا امام حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ یہ کہیں، وہ تابعین میں سے ہے نا، وہ کہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کیا. ابراہیم نخعی کہیں، حماد بن نبی سلیمان کہیں، یہ سب تابعین جو کچھ فرماتے ہیں یہ اثر ہوتا ہے، اور اس پہ حدیث کا لفظ بھی بولا جاتا ہے. امام مالک نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ انہوں نے تبع تابعین، ہاں اگر مانا جائے کہ تبع تابعین بھی شامل ہے تو پھر وہ اس میں آ جائیں گے، امام شافی بھی آ جائیں گے. لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو بالکل نہیں آ سکتے، کیونکہ وہ تو اس کے بھی بعد کے دور کے. الا یہ کہ اوپر تعریف میں وسعت کر دی جائے کہ صحابہ تابعین اور تبع تابعین، پھر تبع تابعین کو تو دیکھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، پھر سب. لیکن خالصتاً جو شخص تابعین میں اس بات کا مستحق ٹھہرتا ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اس لیے بچوں، اس کتاب الآثار کی تعریف اور بحث کو چاہے قسطوں میں سنو، چاہے ایک مرتبہ بیٹھ کے سنو، اور بہتر ہے ایک مرتبہ بیٹھ کے سنو، تاکہ تمہیں حنفی فقہ کی معرفت حاصل ہو کہ ہم حنفیوں کی اصل چیزیں کیا ہیں، کہاں سے چلیں. اسی کتاب الآثار کو کچھ تفصیل سے بیان کرنا ہے. تو کتاب الآثار، وہ کتاب جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین اور تبع تابعین، ان لوگوں کی چیزیں بیان کی جائیں. لیکن اگر تابعین تک کہہ دیا جائے تو بھی ٹھیک ہے کہ ان کے اقوال اور افعال کو کہتے ہیں اثر. لغت میں بقیت الشیء، کسی چیز کا بچ جانا، اور اصطلاح میں دونوں قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ حدیث اور اثر ایک چیز ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ صحابہ تابعین کے اقوال و افعال، اور تیسرا قول بھی پھر اس کے ساتھ لکھ لو، یاد کر لو کہ بعض نے تبع تابعین کو بھی کہا ہے کہ صحابہ تابعین، تبع تابعین رضی اللہ عنہ کے اقوال و افعال، اس پر اثر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یہ تو ساری ہوئی کتاب الآثار سے پہلے یہ سمجھو کہ اثر ہے کیا. اب دوسری بات کرتے ہیں کہ کتاب الآثار کے نام سے کتابیں لکھی گئیں. یہ بات کچھ تفصیل سے بھی آ جائے گی، لیکن سرے دس چند جملے جو اس وقت ذہن میں کل بلا رہے ہیں ان کو سن لو، پھر معلوم نہیں اس وقت موقع پہ یہ آئے بھی ذہن میں یا نہیں. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں احادیث لکھنا شروع کر دی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میری احادیث کو لکھو. ترمذی وغیرہ میں پڑھ لو گے کہ فرمایا تھا کہ استعن بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لے عمر بن عبداللہ بن عاص رضی اللہ عنہما سے کہی تھی، کیونکہ عبداللہ صحابی تھے، عمر صحابی تھے رضی اللہ عنہما، عاص بن وائل یہ مشرک تھے، انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو پناہ دی تھی. وگرنہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور باہر آئے تھے تو مشرکین مکہ شاید جان لے لیتے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی، عاص بن وائل نے پناہ دی تھی. تو وہ سلسلہ چلا ہے. اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 250 سال بعد حدیث، اتنے سو سال بعد، یہ ایک مستقل موضوع ہے، مگر جو بھی کہتا ہے جھوٹ بکتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حدیثیں لکھی گئیں، حتیٰ کہ وفات سے پہلے تین ماہ پہلے جو آخری حج ہے اس میں بھی فرمایا یمنیوں کے متعلق، ابو شاہ اٹھے اور ان کا آپ کی بڑی پیاری باتیں ہیں، اللہ کے رسول مجھے یہ لکھوا دیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکتبو لابی شاہ، صحابہ رضی اللہ فرمایا یہ لوگوں تم ابو شاہ کے لیے میری یہ باتیں لکھ دو، تو یہ بھی ایک بڑی چیز ہو گئی تھی اس وقت. بہرحال عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے سب سے اچھا کام کیا، ان کا انتقال ہوا تھا 25 رجب 101 ہجری کو، 2 سال 5 مہینے تک تو ان کی خلافت رہی. شعبی امام زہری، یہ غامدی صاحب وغیرہ جن کے جانی دشمن ہیں، کئی زہری کا نام آ گیا حدیث میں، اور انہوں نے زہری رحمت اللہ علیہ پہ تف بھیجنا شروع کر دی. امام تھے، مقہول دمشق کے تھے، یہ سارے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور کے لوگ ہیں. اور پہلی صدی ہجری ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے حدیث شریف کی کتابیں لکھ لی تھیں، یہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے سنتے تھے نا، یہ لکھ لی تھی. یہ پہلی صدی جو ختم ہوئی ہے، تو ہم پوری دیانتداری سے عرض کریں، اس پہلی صدی کے حدیث میں مجدد عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، میں بھی کہتا ہوں کاش کبھی اس پہ لکھنے کی توفیق ملے کہ ہم بتائیں ہر اعتبار سے پہلی صدی کے اصل مجدد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اس لیے نہیں کہ ہم حنفی ہیں، اس لیے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کام کا اثر اب تک ہے. البتہ حدیث میں مجدد کا رتبہ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو ملا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کلی طور پر مجدد تھے، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جزوی طور پہ کہ حدیث کا جز، اس میں وہ سب سے ہی بڑھ گئے تھے. تو پہلی صدی کے آخر پہ انہوں نے حکم دیا کہ احادیث کو لکھا جائے، پھر کتابیں مرتب ہوئیں. اس وقت حماد بن ابی سلیمان تھے، حماد بن ابی سلیمان جو تھے یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، یہ تفصیل سے آ جائے گا. 120 ہجری میں جب ان کا انتقال ہوا ہے، تو کوفہ میں جامع مسجد کوفہ میں جو ان کی مسند تھی حماد بن ابی سلیمان کی، یہ پتہ ہے حماد جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے پہلے ابراہیم نخعی تھے، اور ابراہیم سے پہلے علقمہ اور اسود تھے، اور علقمہ اور اسود سے پہلے یہاں پر عبداللہ ابن مسعود تھے رضی اللہ عنہم. تو عبداللہ ایک، اسود اور علقمہ دو، پھر حماد تین، اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ چار لوگ ہیں. سمجھ میں آیا؟ اور یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے قائم کی تھی. حماد کا انتقال ہوا ہے 120 ہجری میں رحمہ اللہ، اور یہاں پر یہ جو علم کلام ہے نا، عقیدے کو ثابت کرنا، اس کی بنیاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے لکھی تھی، رکھی تھی. ان سے پہلے حماد، ابراہیم، علقمہ وغیرہ، ان میں پائی جاتی ہیں عقیدے کی روایات، اس سے انکار نہیں، لیکن باقاعدہ طور پہ جس ہستی نے اس مسند پر بیٹھ کر صحیح معنی میں علم کلام کو مرتب فرمایا، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تھے. فقہ اکبر اور پھر فقہ اصغر کو امام صاحب رحمۃ اللہ نے پھیلایا. ایسے ہی نہیں ہم کہہ رہے کہ مجدد تھے، جو کام انہوں نے کیا کسی نے نہیں کیا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہیں بیٹھ کر ایک مستقل تصنیف، یہ جو شور مچاتے پھرتے ہیں نا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ کی کوئی تصنیف ہی نہیں، انہوں نے تو حدیث کو پڑھا ہی نہیں، یہ وہ غلط فہمی ہے جس میں سید سلیمان ندوی نور اللہ مرکدہ برد اللہ مسجعہ، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کسی بھی تسامح ہوا ہے. یاد رکھو، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس گدی پہ بیٹھ کے کتاب الآثار کو مرتب فرمایا. حدیث کی سب سے قدیم ترین کتاب آپ کو یہ مل جائے گی. اس سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھی ملے گی، الصادقہ بھی ملے گی، اللہ کی شان ہے. یہ وقت بھی دیکھنا تھا کہ ہندوستان میں اللہ تعالی ان کو صحیح راہ نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ان کی نیکیوں کے صدقے انہیں ایمان اور سلامتی کی راہ پہ قائم رکھے اور اس پہ ان کا خاتمہ فرمائے. یہاں ہندوستانی علماء میں اب وہ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بنو امیہ کا درباری کہنے لگے. کتنی 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 خراب بات ہے. علماء کو چاہیے کہ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ کہاں جا رہے ہیں وہ لوگ. بہرحال تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الآثار یہ تحریر فرمائی اور حدیث کی باقاعدہ وہ کتاب جو لکھی گئی اور مرتب کی گئی وہ کتاب الآثار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. کہاں پہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ شبلی اور باقی لوگوں سے ذرا سا تسامح ہوا ہے یا جو بھی ہوا ہے اس کی بھی نشاندہی کریں گے. لیکن فی الحال تو کچھ جملے اور سن لو کہ جتنے بھی اس وقت تک حدیث کے مجموعے مرتب ہوئے تھے, یہ فرق یاد رکھنا, جو حدیث آئی لکھ لی, روایات صحیح تھی لیکن جو حدیث آئی لکھ لی, جو حدیث آئی لکھ لی. بس نماز ہے, باب تو قائم نہیں تھے نا. نماز کے بعد حج کی حدیث مل جائے گی, حج کے بعد زکات کی, زکات کے بعد دیکھو تو قتل کی حدیث ایسی. یہ پہلا آدمی جس کا دماغ اتنا اونچا تھا کہ اس نے باقاعدہ ابواب باندھے, وہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے. امام شعبی نے بعض مضامین کے احادیث ایک باب کے تحت لکھی تھی, لیکن وہ کوشش تھی ان کی, شعبی رحمۃ اللہ علیہ کی. اور شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ باب من الطلاق, طلاق کے باب سے آگے وہ نہیں بڑھ سکے. اور باب جس معنی میں لفظ کتاب استعمال کیا جاتا ہے, ان احادیث کو ان کتب اور ابواب پر مرتب کرنے کا کام سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کیا. تم ساری کتابیں اس دور کی دیکھو, اور اگر ہماری یہ بات غلط ثابت ہو جائے تو کہنا جو چور کی سزا. سب سے پہلا شخص جس نے ابواب کی طرز پہ یہ دماغ تھا. یہ بعض دماغ ایسے ہیں حیرت ہوتی ہے, اس کی تشریح اس وقت نہیں کی جا سکتی. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتبہ نبوت تک تو خیر اس کی گھر تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا, خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن اس پہ ذرا غور کرنا احتیاط سے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ قانونی اعتبار سے, سیدنا عمر, علی اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیسے سوچ کے اعتبار سے یہ ایک ہی ڈھانچہ ہے. جن قانونی نکات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طے فرماتے ہیں, پھر وہی عمر رضی اللہ عنہ, پھر علی رضی اللہ عنہ, پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, اپنے اپنے زمانے کے بدلتے ہوئے حالات پہ اسی سانچے میں ڈھلی ہوئی بات کرتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے, لیکن کبھی اس پہ غور کرنا. بڑے بڑے دماغ عجیب ہیں. یہ کاسانی بدائے الثنائے, اس کو پڑھیں, غالباً پورے حنفی فقہ میں دوسری کتاب نہیں ملے گی. کاسانی جیسے ان کے دماغ میں اس وقت کمپیوٹر لگا ہوا ہو. یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب الآثار کو بہت اچھے طریقے پر مرتب کر دیا, اور جو ائمہ ان کے بعد آئے ہیں ان کے لیے امام صاحب رحمۃ اللہ نے نمونہ بنا دیا کہ دیکھو بھائی, حدیث لکھا کرو تو یوں لکھو, طہارت ہے, نماز ہے, زکات ہے, روزہ ہے, حج ہے, یہ ہے, یہ ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ نے جو کتاب الآثار میں طریقہ اختیار فرمایا ہے, شعبی نے کیا تھا, لیکن شعبی رحمۃ اللہ علیہ مکمل نہیں کر سکے. پہلی کتاب جو اس ان بہترین نظم کے ساتھ مرتب کی گئی وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی کی کتاب الآثار ہے. اسی لیے حافظ مغلطائی رحمۃ اللہ کا اول من صنفا, یہ تنویر الحوالک جو موطا کی شرح ہے سیوتی نے لکھی ہے رحمہ اللہ, وہاں مل جائے گا یہ جملہ کہ حافظ مغلطائی رحمۃ اللہ کا کہ سب سے پہلے جس نے صحیح ترین کتاب ابواب کے متعلق لکھی ہے وہ امام مالک رحمت اللہ ہے. موطا کو دیکھیں نا آپ, تو موطا جو ہے یہ بھی تو ابواب پہ ہے. تو مغلطائی کہتے ہیں ہمارے حنفی مغلطائی رحمت اللہ علیہ کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی کتاب سب سے پہلی ہے. اچھا بھائی, پھر حافظ ابن حجر کی بات بھی لائے ہیں. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ اسقلانی رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ امام مالک کی کتاب سب سے اچھی ہے اور ان کے مقلدین کے نزدیک صحیح ہے. پھر سیوطی نے اپنی رائے دی ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ موطا میں مراسیل بھی ہیں اور مرسل روایت حجت ہوتی ہے, اور حق یہ ہے کہ موطا ہی کو صحیح کہا جائے. اب سیوطی نے حافظ مغلطائی رحمت اللہ علیہ کیا جو حوالہ دیا ہے, وہ حوالہ ہم نے دیکھا, توضیح الافکار, اس میں دیکھنا یہ انہوں نے کیا دعویٰ کیا ہے. محمد امیر یمانی رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے جو چیز صحیح جمع کی گئی ہے وہ بخاری ہے. سیوطی موطا کو کہتے ہیں, امیر یمانی بخاری شریف کو کہتے ہیں, اور ہم جیسے نالائق بالکل ہی علم سے کورے ہم امام حنیفہ کو کہتے ہیں رحمہ اللہ. حافظ مغلطائی رحمت اللہ علیہ اولیت امام مالک رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں, لیکن سیوطی اس جگہ تو یہ لکھ گئے ہیں. انہوں نے ایک اور کتاب لکھی ہے تبیز الصحیفہ فی مناقب الامام ابی حنیفہ رحمہ اللہ. تبیز الصحیفہ میں کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ خصوصیات گنوائیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی خصوصیت کیا کیا, اور زبردست بات وہاں لکھی ہے, پڑھ کے جی خوش ہوا. فرماتے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی انفرادیت کو دیکھنا چاہو تو انفرد بہا انہ اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا, سب سے پہلے شریعت میں جس شخص نے شریعت کے علم کو ابواب کی ترتیب پر مدون کیا ہے, تدوین دی ہے اس کو, سب سے پہلے آدمی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں, اور اس معاملے میں وہ پوری امت میں امتیازی حیثیت رکھتے ہیں کہ ان سے پہلے کسی نے بھی اس طرح چیپٹر وائز اس طرح ابواب کی حیثیت سے کسی نے کام نہیں کیا. اور مزے کی بات آگے بھی دیکھو, یہ موطا کا سب کہہ رہے ہیں نا, یہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی موطا وغیرہ کے لیے لکھتے ہیں, ثم تبعہ مالک ابن انس, پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کی ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ اپنی موطا لکھ رہے تھے, ولم یسبق ابا حنیفہ احد, اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا, وہ پہلا شخص ہے جس نے امت میں احادیث کو مرتب کیا اور اس کی تقلید کی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی. اب سمجھے, سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ جو حیات مالک لکھی ہے نا, انہوں نے موطا کو پہلی کتاب گنا ہے, اور یہ جو ہیں امیر یمانی انہوں نے بخاری کو گنا ہے. ہم جو کہتے ہیں کہ کتاب الآثار ہے تو ہمارے پیچھے بھی تو کوئی دلیل میں ہے نا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف سے امام مالک رحمۃ اللہ نے فائدہ اٹھایا ہے, سمجھے. اسی لیے تمہیں بہت واضح طور پر اقوام المسالک فی بحث روایہ مالک عن ابی حنیفہ و روایت ابی حنیفہ عن مالک, یہ کوثری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. وہ بحث کرتے ہیں اس پہ کہ امام ابو حنیفہ نے امام مالک سے روایت کی اور امام مالک نے ابو حنیفہ سے رحمہ اللہ, اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ چھوٹے بڑوں سے اور بڑے چھوٹوں سے روایات کیا ہی کرتے ہیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن انہوں نے صحیح سند سے نقل کیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا نہ صرف مطالعہ کرتے تھے بلکہ ان سے فائدہ بھی اٹھاتے تھے, سمجھے. امام مالک رحمت اللہ علیہ ان کی کتابوں سے فائدہ بھی اٹھاتے تھے. کتاب الآثار میں جو احادیث آئی ہیں, بچوں شاید کہنے کی بات تو نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس جملے سے حفاظت فرمائے, بہت ہی خوب حفاظت فرمائے, لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الآثار کا ایک ایک راوی اور ایک ایک سند اور ایک ایک متن کو ہم نے خود جانچا اور پرکھا. کئی سال میں ہر چیز ایسی ہے جو معیار پہ پوری اترتی ہے. حافظ مغلا تائی اور حافظ سیوتی کے نزدیک موتا جو قرار پاتی ہے, اس سے بلندتر معیار کتاب الآثار میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے. موتا کو کتاب الآثار سے کوئی نسبت نہیں, ایسی نسبت کر لو جیسے بخاری اور مسلم کو ہے, لیکن بخاری بخاری ہیں, مسلم مسلم ہیں. امام مالک موتا میں موتا ہیں اور کتاب الآثار اس سے بڑھ کر ہے. تحقیق کر لینا, اب عمر بھی شاید اتنی نہ رہی ہو اور کون اس گہرائی میں پڑھے, مگر کسی دور میں کتاب الآثار کی ایک ایک چیز کو دیکھا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40,000 احادیث کو میں سے چن کے اپنی کتاب الآثار مرتب فرمائی تھی. یہ ان کا حال تھا کتاب الآثار کا. اس لیے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ, یہ سارے بڑے لوگ ہیں اور انہوں نے یہ کتاب الآثار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے روایت بھی کی ہے. اس بات کو بھی یہاں پر پہنچ کے ٹھہرا دیتے ہیں. اصل مسئلہ کہاں سے چلا, اب ہم اسی آثار کے گرد گھوم رہے ہیں. اور اصل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ منورہ میں تدریجاً 3 فقہی مکاتب بن گئے تھے, تعلیم اور تدریس کے باقاعدہ حلقے بن گئے تھے. اور وہ 3 آدمی ایسے تھے جو اپنی جامعیت کے اعتبار سے امت کے مقتدا ٹھہرے, اور جو احادیث انہوں نے بیان کیں اور جو مسلک کے مطابق, فقہی مسالک کے مطابق ان کے فتوے ہوئے, ان کے شاگردوں نے ان 3 کے فتاوی اور ان چیزوں کو خوب بیان کیا. یہ علی بن مدینی کا نام تو سنا ہوگا, علی بن عبداللہ مدینی, مدینہ یہ 234 ہجری میں حضرت رحمۃ اللہ کے انتقال ہوا تھا. انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے, علل حدیث میں مل جائے گا. انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لہ اصحاب, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس کے مسلک پہ لوگ چلتے ہوں اور اس کے فتوے کے مطابق لوگ فتوے دیتے ہوں, الا ثلاثہ, بس 3 آدمیوں کو یہ شرف نصیب تھا, ابن مسعود کو, زید ابن ثابت کو اور عبداللہ ابن عباس کو. 2 عبداللہ ہو گئے, ایک ابن مسعود اور ایک ابن عباس, اور تیسرے زید بن ثابت ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہم. یہ 3 ایسے تھے جو ہمیشہ اپنے بڑوں کو دیکھ کر فتویٰ دیتے تھے. مزے کی بات یہ ہے کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو لیا ہے. ابن قیم ظاہر ہے کہ بہت وسیع مطالعہ تھا علام الموقعین میں, اور وہ کہتے ہیں کہ شریعت کا علم, دین, فقہ, جو بار بار اٹھ کے کہتے ہیں یہ فقہ کہاں سے آ گئی, فقہ کہاں سے آ گئی, یہ ابن قیم نے بھی تو لکھا ہے, ابن تیمیہ نے بھی تو لکھا ہے, پھر اس کو مستلزم قرار پائے گا کہ وہ لوگ بھی کچھ نہیں جانتے تھے. ولی رسول اللہ, دین, فقہ اور علم کہتے ہیں امت میں پھیلا ہے, تو ابن مسعود سے, ابن عمر سے, ابن عباس سے اور زید سے, انہوں نے ابن عمر کا بھی اضافہ کر لیا رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں یہ 4 حضرات تھے اور انہی کے اصحاب اور تلامذہ سے سب کچھ آگے چلا ہے. عبداللہ ابن عمر کی روایات تو پھر امام مالک کے ہاں بہت مل جائیں گی, یہ سمجھو مالکی فقہ کی اصل وہ ہیں. شافیوں کے ہاں عبداللہ ابن عباس مل جائیں گے, ان کے اصل وہ ہیں. ہمارے ہاں ابن مسعود مل جائیں گے رضی اللہ عنہ, ہماری اصل وہ ہیں. اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, وہ تو ایک ایک بات پہ 10 10 سطح بھی جو حدیث مل گئی ان کے معیار پہ پوری اتری، اس پہ فتویٰ ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہ اہل مدینہ کا علم زید بن ثابت اور عبداللہ ابن عمر کے شاگردوں سے پھیلا، اور اہل مکہ کا علم، یہ مال کی فقہ ہوئی نا، اور اہل مکہ کا علم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم سے پھیلا، اور اہل عراق کا علم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کے جو شاگرد تھے ان سے پھیلا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اگرچہ فتویٰ دیتے تھے اور اگرچہ وہ علم کے پھیلاؤ میں کم نہ تھے، مگر اللہ نے ان پہ جمع کر دیا۔ اب یہاں پوچھے اس کی حکمت کیا ہے، وہی حکمت ہے جو چار پہ اللہ نے امت کو جمع کر دیا، ٹھیک ہے؟ اس کی حکمت جب مل جائے نا، ان تین یا چار پہ کیوں جمع اللہ نے فرما دیا تھا، حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بڑے بڑے موجود تھے، تو اس دن ہم سے پوچھنا، پھر ہم بھی چار کا بیان کر دیں گے۔ تم پہلے وہ علت لاؤ نا کہ اللہ نے کیوں عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان چار پہ جمع کر دیا، اس کی کیا وجہ ہوئی، پھر وہی وجہ ہم بھی بتا دیں گے کہ یہاں کیا ہوئی۔ تو اپنے گھر کو نہیں دیکھتے۔ اچھا، ان میں یہ جو تقسیم تھی، بڑی اچھی بات اس پہ ابن خلدون نے بھی لکھی ہے، مقدمہ پڑھنا، یہ مقدمہ ان کتابوں میں سے ہے جسے بچوں فارغ وقت میں یا کسی وقت میں پڑھنا چاہیے، التحریر والتنویر تفسیر میں مقدمہ ابن خلدون، تاریخ میں ڈال دو یا کسی اور میں ڈال دو، کیا فرق پڑے گا تمہیں، اس کو امام شاطبی کو اور حضرت مقاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ضرور پڑھنا، یہ سب ایک طرح کے دماغ ہیں۔ مقدمے میں ابن خلدون کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس بات کے اہل نہیں تھے کہ وہ فتویٰ دیں، لم یکونوا اہل فتویٰ، اور نہ ہی وہ اس درجے کے تھے کہ یوخذ عن جمیعہم، کہ ہر صحابی رضی اللہ عنہ سے دین کو لے لیا جاتا، وانما کان ذالک مختصا بالحاملین للقرآن العارفین بناسخہ ومنسوخہ ومتشابہ ومحکم۔ ان سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں صرف لوگ ان کو لیتے تھے جو قرآن کریم کے اسرار و رموز کو اچھی طرح جانتے تھے، وہ جانتے تھے کون سی آیت کس آیت کو منسوخ کینسل کرتی ہے، متشابہات قرآن میں کہاں کہاں ہیں، محکم کیا ہے، اور انہوں نے یہ ساری چیزیں من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی تھیں۔ وممن سمعہ منہم، اور انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ علم دین براہ راست سیکھا تھا۔ یسمون لذالک القراء، ان لوگوں کو قاری کہا جاتا تھا، قراء یعنی پڑھے لکھے لوگ، الذین یقرؤون الکتاب، جو قرآن کریم کے ماہرین تھے ان سے لوگ علم لیتے تھے، اور وہ اصحاب فتویٰ بھی تھے، ہر ایک سے دین کا علم تھوڑی لیا جاتا تھا۔